دل میں بھی آ جائے ہے خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے ہے اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے ہے اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے ہے خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے ہے اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے ہے اس کے جلووں کی تجلی دل میں جب لہرائے ہے اس کے جلووں کی تجلی دل میں جب لہرائے ہے سارے عالم کا تماشا بے قدر ہو جائے ہے سارے عالم کا تماشا بے قدر ہو جائے ہے اس کے جلووں کی تجلی دل میں جب لہرائے ہے سارے عالم کا تماشا بے قدر ہو جائے ہے خالق حسن بتا سے پرد جب اٹھ جائے ہے خالق حسن بتا سے پرد جب اٹھ جائے ہے گرمی حسن بتا سب سرد کیوں ہو جائے ہے یعنی جس کے دل میں اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے آنے سے پہلے جو حسین ہیں بتا سے مراد جو حسین عورتیں اور امرت لڑکے ہیں ان سے ان کی طرف میلان ہوتا تھا ان کو دیکھنے کو جی چاہتا تھا جب خالق حسن بتا جب انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو پھر جو ہے کائنات کے حسن جمال ان کے نظروں سے گر جاتا ہے تو یہ فرما رہا ہے
خالق حسن بتا سے خالق حسن بتا سے پرد جب اٹھ جائے ہے گرمی حسن بتا سب سرد کیوں ہو جائے ہے دل میں یاد حق کی گرمی دل کو جب گرمائے ہے دل میں یاد حق کی گرمی دل کو جب گرمائے ہے یاد ہر لیلائے پانی سرد پھر ہو جائے ہے یاد ہر لیلائے پانی سرد پھر ہو جائے ہے خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے ہے اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے ہے آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے بس اکیلا جائے ہے اور سب دھرا رہے جائے ہے
دنیا میں انسان سے دو دن کی زندگی میں دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے کماتا ہے جمع کرتا ہے بینک بیلنس بناتا ہے بنگلے بناتے ہیں بناتا ہے تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ دنیا سے جب کوئی آخرت کی طرف جو ہے سفر کرتا ہے یعنی ان کا انتقال ہو جاتا ہے بس وہ اکیلا جاتا ہے باقی جو جمع پونجی جو اس نے جمع کیا تھا اپنا سمجھ رکھا تھا وہ سب یہاں دوسروں کے لیے رہ جاتا ہے
آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے
آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے ہے بس اکیلا جائے ہے اور سب دھرارے جائے ہے بس اکیلا جائے ہے اور سب دھرارے جائے ہے لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے
ہم سب کا یہ وہ ہوتا ہے کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ بھائی ہم اتنے دینی مجالس سے جڑ رہے ہیں اور اللہ والوں کی صحبت میں جا رہے ہیں پھر بھی ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں آتی تو اس کا جواب حضرت والا دے رہے ہیں
لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں
لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود یعنی عبادت کے لائق الا اللہ مگر اللہ جب اللہ تعالیٰ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے بن اللہ تعالیٰ کے بننے کا مطلب یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دی ہے ان احکامات کو انسان پورا جو ہے ان پر پورا اتر آئے ان کی بجاوری کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں ان پر عمل کرے پھر جو ہے تو پھر جو ہے لا الہ پر جو ہے عمل ہوگا ورنہ اگر ہمارے دل میں جو ہے غیر اللہ بسے ہوئے تو پھر جو ہے کیسے اللہ تعالیٰ ہیں
لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے
غیر حق ہم جب نکالیں گے تو پھر حق آ جائیں گے اللہ تعالیٰ آ جائیں گے
غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہ و فغان سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہ و فغان چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے ہے چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے ہے خالق شمس و قمر جس دل میں بھی آ جائے ہے اس کے نور قلب سے شمس و قمر شرمائے ہے
یہ اشعار 1994 کے ہیں نومبر 1994 نیو یارک سے کراچی واپس آتے ہوئے دمشق ایئرپورٹ پر یکم نومبر کو یہ اشعار 1994 یہ اشعار حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے ان اشعار کا عنوان ہے مجھے تو قرب کا عالم دیا ہے آہ سہرا
سنا ہے جو بنا کرتے ہیں مستانے خلاف راہ کرتے ہیں مستانے وہ دیوانے بظاہر ہیں مگر اندر ہے فرزانے.
یعنی وہ لوگ جو آج کل ظاہراً جو اپنا شکل و صورت دینداروں کی بنا رکھا ہے اور لوگوں کو لوٹ رہے ہیں, دنیا کے لیے جو ہے اپنے آپ کو اس طرح جو ہے سجایا کہ دینداروں کا شکل بنایا ہے لیکن سنت پر عمل نہیں ہے, ان کے بارے میں فرما رہے ہیں.
خلاف راہ سنت جو بنا کرتے ہیں مستانے وہ دیوانے بظاہر ہیں مگر اندر ہیں فرزانے. جو عارف ہے وہ کس عالم میں رہتے ہیں خدا جانے, جو عارف ہے وہ کس عالم رہتے ہیں خدا جانے, بھلا جو غیر عارف ہے وہ ان کا رتبہ کیا جانے, بھلا جو غیر عارف ہے وہ ان کا رتبہ کیا جانے. حسینوں کے اجڑ جائیں گے جب جغرافی ایک دن, حسینوں کے اجڑ جائیں گے جب جغرافی ایک دن, بتانا بتانا دا کہاں جائے گا اپنے دل کو بہلانے. وہی کرتے ہیں ان کے عاشقوں پر تبصرے اختر, وہی کرتے ہیں ان کے عاشقوں پر تب سرے اختر, جو ظالم درد الفت سے ہوا کرتے ہیں بیگانے, جو ظالم درد الفت سے ہوا کرتے ہیں بیگانے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم, شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ آواز ہے, اولیاء اللہ کی حسین زندگی, یہ موعظ اختر نمبر 7, یہ واعظ 22 شوال 1410 بمطابق 18 مئی 1990 میں مسجد اشرف گلشن اقبال میں ہوا. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ, اما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اس وقت قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے. اس آیت پر حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واعظ ہے جس کا نام ہے راحت القلوب یعنی دلوں کی راحت. ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ جس کی کتاب پڑھی جاتی ہے گویا کہ ہم اس کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور فرمایا کہ کتاب میں مصنف کا درد دل شامل ہوتا ہے. اب اگر ہم یہ کتاب دیکھیں تو اس میں کم از کم دو اللہ والوں کا درد دل شامل ہے. ایک ہمارے پیارے شیخ شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور دوسرا حضرت والا کے خادم خاص مرشدی اور مولائی سیدی حضرت عشرت جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان دو اللہ والوں کا درد دل شامل ہے. اور بھی بہت سے ان کے حضرت میر صاحب کے ساتھ ہوتے تھے لیکن خاص طور پر کیونکہ حضرت والا کا یہ بیان ہے اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے, تو ہم اس کتاب کی وجہ سے دو اللہ والوں کی صحبت میں ابھی بیٹھے ہیں. اسی لیے حضرت والا نے فرمایا کہ اگر صاحب نسبت استاد ہیں اگر وہ انگریزی بھی پڑھائے گا تو اپنے شاگردوں میں اسلام کی محبت ایمان کی محبت ڈال دے گا. اور فرمایا کہ اگر استاد صاحب نسبت نہیں ہے تو وہ دین کی بھی کتاب پڑھائے گا تو طلبہ میں اس کا اثر نہیں آئے گا اور ان کے دل میں نورانیت نہیں آئے گی. اس لیے فرمایا کہ اہل باطل کی کتابوں کو مت پڑھو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم صحیح بات لے لیں گے اور غلط بات چھوڑ دیں گے, اس کے لیے بہت بڑا علم چاہیے, بہت بڑا علم چاہیے. فرمایا کہ بڑے بڑے جو باطل فرقے گزرے ہیں ان کے اگر بانیوں کو دیکھا جائے تو وہ بہت بڑے عالم تھے, ان کو دین کی بڑی سمجھ تھی لیکن اللہ والوں کے صحبت یافتہ نہیں تھے. اللہ والوں کے صحبت یافتہ نہیں تھے تو گمراہ ہو گئے. تو یہ کتاب پڑھنے کا مقصد یہی, اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی شرعی مجبوری ہے ہم اپنے شیخ کی صحبت میں نہیں آ سکتے تو, اور کسی طرح مجلس آج کل تو بہت سہولتیں آ گئی ہیں, انٹرنیٹ موجود ہے, پھر موبائل کے پیکج اتنے سستے ہیں کہ ایک ایک گھنٹے تک بیان کسی دوست کی ذمہ داری لگا دی یا کانفرنس کے ذریعے بیان سن رہے ہیں, آج کل تو آسان ہو گیا ہے. لیکن پھر بھی کوئی مجبوری ہو تو فرمائے اپنے شیخ یا شیخ جن کی کتابوں کا پڑھنے کا کہیں ان کی کتابیں پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ضرور حاصل ہوگا. یا جو لوگ دوسرے شہروں میں رہتے ہیں اور آ نہیں سکتے تو فرمائے کتاب اپنے شیخ کی کتاب کو پڑھتے رہا کریں, انشاءاللہ اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. لیکن فرمایا کہ شیخ کی صحبت اگر حاصل ہو سکتی ہے پھر کتاب اس وقت نہیں پڑھنی چاہیے, پھر اپنے شیخ کی صحبت میں ہی رہنا چاہیے. دنیا کی کوئی چیز چین نہیں پہنچا سکتی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بہت ہی ضروری مضمون بیان فرمایا ہے کہ ساری دنیا اطمینان اور چین تلاش کر رہی ہے, ساری کائنات کی ہر حرکت و سکون اطمینان کے حصول کے لیے ہے. ہر انسان بھاگا جا رہا ہے, کوئی مچھلی کے شکار کے لالچ میں کشتی چلا رہا ہے, کوئی کپڑے کی دکان کھول رہا ہے, ڈاکٹر مریضوں کا علاج کر رہا ہے, گرمی لگ رہی ہے تو ایئر کنڈیشن لگا رہا ہے, مرنڈا کی ٹھنڈی بوتل پی رہا ہے. کاروبار کرنا جائز ہے, ایئر کنڈیشن لگانا جائز ہے, میں اس کو منع نہیں کر رہا ہوں. غرض دنیا میں جتنی بھی حرکات ہیں سب کا مقصد سکون اور اطمینان قلب ہے. لیکن ان تمام جائز حرکتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مرنڈا اور سیون اپ کی ٹھنڈی بوتل پینے سے حلق تو ٹھنڈا ہو جائے گا اور ایئر کنڈیشن اور پنکھوں سے کھال تو ٹھنڈی ہو جائے گی, لیکن دل کی ٹھنڈک اور دل کا چین ہماری یاد میں ہے. اگر تم کو ہماری یاد کی توفیق نہیں ہے تو ایئر کنڈیشن تمہاری کھال ٹھنڈی کر دے گی. آپ اس کی کھال کو پکڑیں گے تو اس کی کھال تو ٹھنڈی ٹھنڈی معلوم ہوگی, لیکن کھال کے بعد جب حال پوچھو گے تمہارا حال بھی اچھا ہے, تمہارے دل میں بھی ٹھنڈک ہے, تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہے لیکن وہ خود یہ کہے گا دل تو آتش غم سے جل رہا ہے, غم کی آگ سے دل جل رہا ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے ہر وقت دل میں یہ ہوتا تھا کہ میں ویسا بن جاؤں میں ویسا بن جاؤں، اور مجھے کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کچھ بھی نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کی ان سے ملاقات کروا دی اور فرمایا کہ تم ایسا کرو، تمہیں کچھ دن کی مہلت دیتے ہیں، دنیا میں اپنے شہر میں گھومو پھرو، جو آدمی آپ کو سب سے زیادہ خوش نظر آئے آپ مجھے کہنا کہ اللہ سے دعا کریں مجھے ایسا بنا دیں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا آپ ویسا ہی بن جائیں گے. اب یہ خوش تلاش کرتا کرتا ایک آدمی اس کو نظر آیا، بہت چین سکون اور اطمینان میں، بہت مزے میں. جب اس سے کچھ معلوم کہا کہ اسے ایسا بننا چاہیے، میں بس یہی دعا کرتا ہوں حضرت خضر علیہ السلام ملیں گے، میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ. اس پر ایک اور واقعہ یاد آیا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بچہ جو دودھ پی رہا تھا اپنی ماں کا، یہ ان بچوں میں سے تھا جن کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی بولنے کی توفیق دے دی. تو دیکھا کہ ایک آدمی شہ سوار بہت مالدار اور جا رہا ہے وہاں سے، تو اس کی ماں نے کہا کہ اللہ تجھے میرے بیٹے کو ایسا بنا دے. تو اس آدمی نے بچے نے اللہ تعالیٰ نے بچے کو زبان دی، بچے نے کہا اللہ مجھے ایسا نہ بنا. دوسری طرف ایک خاتون بھاگی جا رہی تھی اور لوگ اس پر کچھ الزامات لگا رہے تھے، تو ماں نے کہا اے اللہ میرے بچے کو ایسا مت بنا. تو بچے نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے ایسا ہی بنا دے. بعد میں جب معلوم ہوا، کیونکہ دنیا اس چیز کو دیکھ رہی تھی کہ وہ آدمی خوش ہے اور یہ عورت خراب ہے، بعد میں معلوم ہوا وہ مرد غلط تھا، وہ عورت صحیح تھی. تو ہم بعض لوگوں کو خوش دیکھتے ہیں کہ بہت خوش ہیں، بہت چین و سکون میں ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ ایسا بنا دے. فرمایا کہ وہ کتنی تکلیفوں میں ہمیں پتہ نہیں ہے. تو وہ آدمی بڑا خوش کہ اس جیسا بننا چاہیے، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، دنیا میں اس جیسا خوش کوئی بھی نہیں ہے. جب اس سے بہت زیادہ معاملات بات کی تو اس نے کہا بھائی میرے جیسا بننے کی کبھی دعا نہیں کرنا، اس دنیا میں جتنا میں پریشان ہوں کوئی بھی اتنا پریشان نہیں ہے. قرض جس کے پاس آتا آخر میں وہ یہی کہتا میں پریشان ہوں. آخری دن جب تھا اور مہلت میں کچھ وقت باقی رہ گیا، تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اس نے ایک سونار کو دیکھا، سونے کا کاروبار کرنے والے کو دیکھا اور کہا اس جیسا تو بننا چاہیے. اوے نوکر چاکر اس زمانے کے حساب سے، سواریاں، نوکر، پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں، گھر زبردست، یہ وہ. اس سے جب کہا میں آپ جیسا، آپ خوش ہیں؟ کہاں میں بہت خوش ہوں. کہا آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ کہا نہیں، میرے مجھ سے زیادہ خوش سے دنیا میں کوئی نہیں ہے. آخر اس نے کہا بس میرا کام ہو گیا. کہا کیا معاملہ کیا ہے؟ اس نے بتایا یہ معاملہ ہے. کہا ارے بات سن. کہا سر میرے جیسا بننے کی کبھی تمنا ہی نہیں کرنا. کہا اگر دنیا اللہ تعالیٰ نے اسلام میں خودکشی کی اجازت دی ہوتی تو میں خودکشی کر کے اپنے آپ کو مار دیتا. کہا بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میری بیوی بہت خوبصورت تھی، بہت محبت تھی مجھے، وہ بیمار ہو گئی اور ایسی بیمار ہوئی کہ ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا. حضرت والا فرماتے ہیں کہ ڈاکٹروں کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ یہ لا علاج ہے، یہ کہنا چاہیے کہ میرے پاس یا ہمارے سائنس میں اس کا آپ کوئی علاج نہیں ہے. تو آج کل کہہ دیا جاتا ہے اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو فرمایا کہ اس آدمی نے کہا کہ ایسا معاملہ ہوا تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ تم جو ہے میرے بعد دوسری شادی کر لو گے. میں نے کہا میں شادی کروں گا ہی نہیں، وعدہ بہت میں نے وعدے کیے لیکن اس نے مانا نہیں. آخر میں نے جو آلہ تھا اس کو بھی میں نے کاٹ دیا. کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میری بیوی بالکل صحت مند ہو گئی. کہ اب جو تم یہ جتنے سب دیکھ رہے ہو یہ میرے بیٹے نہیں ہیں بلکہ یہ دوسروں کے بیٹے ہیں، اور میں اپنے سامنے سب کچھ دیکھ رہا ہوں لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا، اس لیے میرے جیسا بننے کی ہرگز تمنا نہ کرنا، بس جیسا اللہ تعالیٰ رکھے اس پر خوش رہو گے، یہی میرے لیے بھلائی ہے، یہی اللہ تعالیٰ کو میرے لیے پسند ہے. جنت میں دیکھیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے دنیا بنائی گئی، کہ حدیث شریف میں آتا ہے لو لا کا لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ان آسمانوں کو زمینوں کو پیدا نہیں کرتے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن نبوت کا دعویٰ کیا اسی دن ابو جہل نے اپنے بیٹوں کے ذریعے حضور کی دو بیٹیوں کو طلاق دلوا دی. دو اسی دن، پہلے دن سے ہی تکلیفیں شروع ہو گئیں. پھر پوری داستان ہے کہ مکہ شریف میں کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ستایا گیا. شاب ابی طالب کی گھاٹیوں میں گھاٹی میں تین سال تک قید کیا ہوا تھا. کہ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ بچوں کی رونے اور عورتوں کی چیخنے کی آواز گھاٹی کے اوپر آتی تھی. پھر چمڑے پانی میں ڈال کر اس کو پیتے تھے. ایسا تکلیف والا زمانہ گزارا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کو کیسا ستایا گیا, چوٹیوں سے پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جا رہا ہے, کیسا ستایا گیا. تو میرے دوستوں, پھر صحابہ کو کتنا ستایا گیا. پھر مدینہ شریف میں بھی ہجرت کرنے کے بعد کبھی منافقوں کی سازشیں چل رہی ہیں, کبھی جہاد کا معاملہ آ رہا ہے, کبھی وہ اتنا دور دور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں. پورے 23 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انداز سے ستایا گیا کہ حضور کی اہلیہ پر, امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر گناہ کی تہمت لگ گئی. کیا کیسے کیسے معاملات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھ کو ستایا گیا ہے, سب سے زیادہ مجھ کو ستایا گیا ہے. تو اس دنیا میں جو ہم آئے ہیں, ہمیں تکلیفیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, کبھی دوستوں کی طرف سے, کبھی رشتے داروں کی طرف سے, کبھی بیوی کی طرف سے, کبھی اولاد کی طرف سے, کبھی پڑوسیوں کی تکلیف طرف سے. پھر جب یہ تکلیفیں آتی ہیں, حضرت والد صاحب فرماتے ہیں اس لیے آتی ہیں تاکہ یہ میرے قریب ہو جائے. فرمایا کہ اگر ڈی آئی جی کا بیٹا کہیں پٹ رہا ہو, حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ ڈی آئی جی کا بیٹا کہیں پٹ رہا ہو, تو والد صاحب نے فرمایا ہم میں دو گروپ ہو جائیں گے. بعض لوگ تو یہ کہیں گے کہ ڈی آئی جی کو یا صدر کو, وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا بیٹا پٹ رہا ہے. دوسرے لوگ کہیں گے نہیں, اس کو پتہ ہے لیکن جان بوجھ کے پٹوا رہا ہے کیونکہ نافرمان ہے, میرے قریب آ جائے. تو فرمایا جب ہم نے جو تکلیف پریشانیاں آ رہی ہیں, یہاں پر بھی دو ہی صورتیں بن سکتی ہیں. ایک تو صورت محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ پتہ نہیں ہے, یہ تو ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے, پھر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تاکہ میرے بندے میرے سے قریب ہوں. جب ان کو مخلوق ستائے گی, تکلیفیں پہنچائے گی, حق پر ہوتے ہوئے مخلوق تکلیف پہنچائے گی, مذاق اڑائے گی, حق پر ہوتے ہوئے, فرمایا وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگا, اللہ تعالیٰ سے مانگے گا, اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگا. فرمایا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ فلاں بندہ آپ سے اتنے وقت سے دعا مانگ رہا ہے, اے اللہ آپ تو حاکم بھی ہیں حکیم بھی ہیں, آپ ان کی دعا کیوں قبول نہیں فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں دنیا میں جاؤ, جو لوگ پرندوں کو پالتے ہیں ان سے پوچھو کہ آپ ان کو کیوں پالتے ہیں, آزاد کیوں نہیں کر دیتے؟ تو جب پوچھا گیا تو لوگوں نے کہا کہ ہم ان کو اس لیے پالتے ہیں, اس لیے قید کیا ہوا ہے کہ ان کی آواز ہمیں بڑی پسند ہے. یہ صبح کو جب چہچہاتے ہیں تو ہمارا دماغ معطر ہو جاتا ہے, ہمیں سکون ملتا ہے ان کی آوازوں سے. تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کیا کہ اے اللہ یہ معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بھی اپنے بندوں کا رونا پسند ہے, مجھے اپنے بندوں کا گڑ گڑانا پسند ہے جب اس سے مانگتے ہیں. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لعنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین, کہ گناہ کاروں کا رونا اللہ تعالیٰ کو تسبیح کرنے والوں سے زیادہ پسند ہے. آج انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ زندگی میں برکت دے, درس قرآن میں جو مضمون ہے وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے کہ فرشتوں میں چیزیں تھیں نہیں, جب انہوں نے کہا آپ آدم کو کیوں پیدا کر رہے ہیں, ہم ہیں نا آپ کی تسبیح کرنے والے. فرمایا کہ دنیا میں جو تکلیفیں ہیں, بھوک ہے, پریشانیاں ہیں, یہ فرشتوں کو کچھ ہے ہی نہیں. فرشتوں کو کیا پتا تکلیف کیا ہوتی ہے, بھوک کیا ہوتی ہے. حضرت والا فرماتے تھے کہ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام دنیا میں سب سے حسین عورت کو بھی اٹھا لیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ وہ ان میں یہ طبیعت ہے ہی نہیں, ان میں یہ خواہشات ہیں ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں یہ رکھا ہے, اب جب نظر کی حفاظت کرے گا تو غم ہوگا, اس غم سے اللہ تعالیٰ کی ذات ملے گی. روزہ رکھنا ہے, فرشتوں کو کیا پتا روزہ کیا ہوتا ہے, ان کو کیا پتا بھوک کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھانا چاہتے ہیں. تم کہتے تھے نا کہ اے اللہ ان کو پیدا کر رہے ہیں, میں نے کہا تھا میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. دیکھو اب گرمیوں کے روز جب آنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائے. اب 2 مہینے بھی نہیں ہیں, رمضان المبارک انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے. تو دیکھو اسی گرمیوں میں, ابھی پچھلے سال کیسی خوب گرمیاں تھیں. مجھے ابھی میں چند دن پہلے اپنے رشتے داروں کو بتا رہا تھا کہ ہم کورنگی سے آتے وقت میں نے دیکھا کہ 3:30 یا 3:15 بجے لوگ لائنیں لگا کر کھڑے ہوئے ہیں برف کی دکان کے باہر, اور دکان بند پڑی ہوئی ہے. اس روزے کی حالت میں ظاہر سی بات ہے وہ دکان کھلنے میں بھی کتنا وقت ہوگا. اتنی خوب گرمی میں وہ بیچارے وہاں کھڑے ہوئے ہیں, وہاں اس جگہ کھڑے ہوئے ہیں کہ 1 گھنٹے بعد یا 1.5 گھنٹے کے بعد جب بھی دکان کھلے گی ہم آ کر برف لیں گے, اور اس سے اپنے بیٹوں کو, اپنی بیوی کو, بچوں کو, والدین کو شربت یا پانی جو جس کی گنجائش کے مطابق ہو وہ پلائیں گے, ان کی خدمت کریں گے تاکہ ان کے پورے دن کی تھکان اتر جائے. کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ اپنے والدین کی اولاد کی محبت میں اس روزے کی حالت میں, لیکن روزہ نہیں توڑتے. فرمایا ایک حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے میں ہی اس کی جزا دوں گا, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ روزہ میرے لیے میں خود اس کی جزا ہوں, یعنی میں روزہ دار کو مل جاؤں گا. فرمایا یہ واحد عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہے. حضرت والد صاحب نے فرمایا کوئی کتنا بھی چھپ کر صدقہ کرے جس کو دے رہا ہے اس کو پتا چلی جائے گا کہ مجھے صدقہ دیا جا رہا ہے, کسی مسجد میں پیسے دے رہا ہے کسی مدرسے میں دے رہا ہے تو جس کو دے رہا ہے رسید کٹوا رہا ہے اس کو تو پتا چلی جائے گا, چاہے وہ ایک نام لکھوا دے بندہ خدا عبداللہ جو بھی نام لکھوا دے لیکن اس کو پتا چل جائے گا. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ اور بندے کو پتا ہے اور کسی کو پتا نہیں ہے کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں جو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ یہ معاملہ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے ان لوگوں کا رونا دعا مانگنا بار بار مانگنا اتنا پسند آتا ہے اتنا پسند آتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے یہ مجھ سے مانگتے رہیں, اس لیے میں دینے میں دیر کرتا ہوں. پھر ہمارے سامنے میں اس کی مثال موجود ہے, چھوٹا بچہ کوئی چیز مانگتا ہے تو بابا کو پسند آتا ہے کہ بار بار وہ چیز مانگے, وہ چیز موجود ہوتی ہے فوراً دیتا نہیں ہے تاکہ اگر میں دے دوں گا تو مجھ سے مانگنا چھوڑ دے گا, اپنا کام اس کا نکل جائے گا وہ چلے جائے گا, تو بار بار اس سے کہتا ہے دوبارہ بولو نہیں میں نہیں دے رہا. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں اللہ تعالیٰ کو بھی ہمارا رونا گڑ گڑانا مانگنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ مخلوق سے تکلیفیں کھا کر اور پھر میرے پاس ہی آئے گا اور مجھ سے ہی معافی مانگے گا, میرے سامنے ہی اپنا دکھڑا بیان کرے گا کہ اے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں حق پر ہوں, میں آپ کی باتوں پر عمل کر رہا ہوں, آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کر رہا ہوں اور میرے اوپر یہ تکلیفیں آ رہی ہیں. دلوں کا چین صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر یعنی فرما برداری میں ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا دنیا میں کوئی چیز ہمارے دل کو اطمینان اور چین نہیں پہنچا سکتی. اس دعوے کی دلیل خود اس آیت کے اندر موجود ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بذکر اللہ کو مقدم فرمایا. عربی گرامر جو لوگ جانتے ہیں علماء حضرات جانتے ہیں جب کسی چیز کو جو بعد میں آنی چاہیے اس کو پہلے بیان کیا جاتا ہے تو اس میں حسر کے معنی پیدا ہوتے ہیں. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کا ایک ترجمہ تو یہ ہے اللہ کے ذکر سے دل کو چین ملتا ہے, یہ ترجمہ صحیح نہیں. صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے, کیونکہ اس آیت میں بذکر اللہ کو مقدم فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اصل میں عبارت عربی کی یوں ہونی چاہیے تھی اللہ تطمئن القلوب بذکر اللہ, دلوں کو چین ملتا ہے اللہ کی یاد سے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کو مقدم فرمایا, جس کا عربی گرامر کے قانون لحاظ سے ترجمہ کرنا پڑے گا. اور حکیم الامت نے یہی ترجمہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے, ہی لگانا پڑے گا. دونوں معنی میں فرق سمجھ لیجئے. اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے چین ملتا ہے تو معلوم ہوا اور چیزوں سے بھی چین مل سکتا ہے, اللہ میاں کے نام سے بھی چین مل سکتا ہے, اور مچھلی کھانے سے بھی چین ملتا ہے, مرنڈا پینے سے بھی چین ملتا ہے, ایئر کنڈیشن سے بھی چین ملتا ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے بذکر اللہ کو تطمئن القلوب پر مقدم فرما کر اس مفہوم کو بیان کر دیا کہ صرف اللہ ہی کی یاد سے دل کو چین ملتا ہے. حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ اگر مال سے چین ملتا, دولت سے چین ملتا, ان ایئر کنڈیشنوں سے اچھے اچھے کھانوں سے چین ملتا تو مالدار لوگ خودکشیاں نہیں کرتے. حضرت والا کا ایک شعر ہے کہ خدا کی سرکشی سے خودکشی ہے مال و دولت میں, خدا کی سرکشی سے خودکشی ہے مال و دولت میں, کبھی اللہ والوں سے ایسا نہیں سنا جاتا. فرمایا کوئی ثابت نہیں کر سکتا کوئی اللہ پر مر مٹا ہو, اللہ پر فدا ہوا ہو اور اس نے خودکشی کر لی ہو, یہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا. ذکر روح کی غذا ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اس روح کی غذا صرف اللہ کی یاد ہے. روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے. یہ کھانا پینا مکان بال بچے روح کی غذا نہیں ہے, کیونکہ ہر ایک کی غذا اس کے علاقے کی مناسبت سے ہوتی ہے. جیسے بنگلہ دیش کا ایک آدمی آئے, اس کو آپ کتنا ہی چپاتی اور کباب اور بریانی کھلائیں لیکن اگر مچھلی نہ کھلائیں تو کہتا ہے کہ ہمارا پیٹ نہیں بھرا. ہماری غذا مچھلی ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں, ان سے کوئی بات ہوئی بنگلہ دیش کے, تو کہنے لگا کہ ہم روزانہ ناشتے میں مچھلی کھاتے ہیں. میں نے کہا بھائی حیرت ہے, روزہ ہم تو کبھی کبھار کھاتے ہیں. کہا نہیں, ہمارے اس کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا. ہماری روزانہ کی غذا مچھلی ہے, اس کے بغیر ہمارا ناشتہ ہی نہیں ہوتا. تو ہر علاقے کے غذا والا فرماتے ہیں اپنی اپنی غذا ہے. قاعدہ کلیہ بیان کیا گیا ہے کہ کلو من یسکن علی شاطئ البحر, جتنے لوگ ساحلی سمندر میں رہتے ہیں, سمندر کے کنارے رہتے ہیں, ان کی غذا مچھلی ہے. اب حیدرآباد دکن کا مہمان ہو اور آپ اس کو کھٹائی نہ کھلائیں تو اس کو مزہ نہیں آتا, کیونکہ وہاں کھٹائی بہت کھائی جاتی ہے. تو ہر علاقے کی ایک غذا ہوتی ہے. اسی طرح روح اللہ کے پاس سے آئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل الروح من امر ربی, اے نبی آپ اعلان کر دیجئے روح عالم امر سے آئی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس سے آئی ہے. تو جب روح کو وہاں کی غذا ملے گی, یعنی اللہ کے نام کی غذا ملے گی, تبھی اس کو چین آئے گا, سکون ملے گا. ایک نادانی کی اصلاح. دنیا میں کتنے مالدار لوگ ہیں, بنگلوں پر بنگلے بنائے جا رہے ہیں, بینک بیلنس بڑھتا جا رہا ہے, ایک ایک مکان کیا چھ چھ مکانوں کے کرائے آ رہے ہیں, ہر بیٹے کے پاس موٹر ہے, ہر وقت شامی کباب اور بریانی کھا رہے ہیں. شامی کباب سے یاد آیا ایک صاحب میرے لیے شامی کباب لائے, تو انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں یہ کباب ہم کیوں لائے ہیں؟ ہماری بیوی نے کہا کہ ان کی تقریر میں شامی کباب بہت بیان ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, میں اس کو اس نیت سے تھوڑی بیان کرتا ہوں کہ میرے لیے شامی کباب لائے. میرا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ شامی کباب میں وہ بات نہیں جو اللہ کی یاد میں ہے. شامی کباب تو کافر بھی کھا سکتا ہے, لیکن اللہ کا نام تو مومن ہی لیتا ہے. اور ان کے عاشقوں ہی کو یہ غذا نصیب ہوتی ہے. دونوں کی غذاؤں میں فرق ہے. شامی کباب اور بریانی کافر بھی کھا سکتا ہے, لیکن اللہ کی یاد کافر نہیں پا سکتا. کافروں کی دنیا پر نہ للچاؤ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ جاپان اور ہندو بنیوں کو اور کافروں کو بہت دنیا ملی ہے, اور مسلمان وضو کرتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, مگر پھر بھی چٹائیاں توڑ رہے ہیں. ان کے اندر وہ مالداری نہیں آئی. تو معلوم ہوا اللہ میاں اپنے دشمنوں کو اتنا تو معلوم ہوا کہ اللہ میاں اپنے دشمنوں کو اتنا مال کیوں دیتے ہیں, اور اپنے دوستوں کو اور ایمان والوں کو اتنا کم کیوں دیتے ہیں. حضرت والا فرما رہے ہیں, تو میں نے اس کا جواب دیا, دشمنوں کو عیش آب و گل دیا, دشمنوں کو عیش آب و گل دیا. حضرت والد صاحب نے فرمایا دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آگ اور مٹی کی بنی, پانی اور مٹی کی بنی ہوئی ہے, گھر ہے, بنگلہ ہے, جو بھی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو یہ پانی اور مٹی کی چیزیں دے دی, دشمنوں کو عیش آب و گل دیا, دوستوں کو اپنا درد دل دیا, دوستوں کو اپنا درد دل دیا. یہاں دوسرا شعر نہیں لکھا ہوا. اور ان کو ساحل پر بھی دغیانی ملی, ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل ملا. ان کو ساحل پر بھی دغیانی ملی, خوشیوں میں مال ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس حالت میں بھی خودکشیاں کر رہے ہیں. اور ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا, تکلیفوں میں تب بھی خوشیوں میں. حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں کہ غر و خاد عین غم شادی شیود, عین مند پائے آزادی شیود. اگر وہ اللہ تعالیٰ چاہتا, غر او خاد عین غم شادی شیود, غموں میں ہوگا اس کو خوشیاں دے دیں گے. عین مند پائے آزادی شیود, قید میں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو آزادی کی خوشیاں دے دیں گے. کیونکہ خوشی اللہ تعالیٰ نے اور چین اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے. جو اللہ کے دشمن ہیں اللہ نے ان کو آب اور گل یعنی مٹی اور پانی کی دنیا دے دی. آب مانا پانی اور گل مانا مٹی. آپ کہیں گے پانی اور مٹی کی کیا چیز دی, تو مکان کس چیز سے بنا ہے؟ مکان کی ریسرچ کیجئے تو پانی اور مٹی ہی تو ہے. عورت کیا چیز ہے؟ بچے کیا چیز ہیں؟ شامی کباب اور بریانی کیا چیز ہے؟ کپڑے کیا چیز ہیں؟ سب کو مٹی میں دفن کر کے دیکھو, سال چھ ماہ میں سب مٹی نظر آئیں گے. تو معلوم ہوا پوری دنیا مٹی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اس لیے مجھے اپنا ایک اور پرانا شعر یاد آیا, کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو, کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو, جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو. حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ ہم مٹی ہیں, اگر ہم کسی پر فدا ہو گئے وہ بھی مٹی ہے, مٹی مٹی پر فدا ہوگی تو جواب آئے گا مٹی. لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ پر فدا ہو جائیں, ہماری مٹی یہ خالق پر فدا ہو جائے تو جواب آئے گا مولا. تو کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو, جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو. مٹی کی شکلوں پر اپنی زندگی کو مت دبا کرو, اپنے جسم کو اس اللہ پر فدا کرو جس نے آپ کے جسم کو بنایا ہے. اگر مٹی مٹی پر مٹی ہو گئی, یعنی آپ مٹی کی شکلوں پر پاگل ہو گئے, تو یہ مٹی مٹی پر فدا ہوئی, قیامت کے دن اس کی کیا قیمت لگے گی؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے میری دی ہوئی زندگی کو کہاں استعمال کیا؟ تو مٹی مثبت مٹی آخر میں ٹوٹل مٹی ہی آئے گا. تو دنیا میں جتنے لوگ اللہ سے دور ہیں ان کو کتنی ہی دنیا مل جائے, لیکن آپ ان پر لالچ نہ کریں. قارون کا خزانہ دیکھ کر بے وقوف لوگوں نے لالچ کیا تھا. قرآن پاک کی آیت ہے, یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. قارون کے خزانے کو دیکھ کر بعضوں نے کہا تھا کاش ہمارے پاس بھی اتنا خزانہ ہوتا, لیکن جو اللہ والے تھے انہوں نے کہا ہلاکت ہو تم پر, ایسی تمنا بھی نہ کرو. قارون اللہ کے غضب کے سائے میں ہے, جس پر اللہ کا غضب ہو اس کی نعمت کو دیکھ کر مت للچاؤ, جن سے اللہ ناراض ہو ان کی بریانی کباب کو دیکھ کر مت للچاؤ. کفار کے سامان عیش کا انجام دائمی عذاب ہے. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انگریزوں کے زمانے میں جس کو پھانسی ہوا کرتی تھی تو انگریز حکومت اعلان کرتی تھی ایک مہینے کے بعد تم کو پھانسی ہونی ہے, تو ایک مہینے کے اندر تم شاہی پیسے سے جو چاہو کھاؤ, رس ملائی کھاؤ, سمندر دیکھو, ہر خواہش پوری کرو. لیکن جب اخبار میں آتا تھا اس کو ایک ماہ کے بعد پھانسی دی جائے گی, تو اس کی رس ملائی, شامی کباب اور بریانی پر کوئی لالچ نہیں کرتا تھا. ہر آدمی کہتا تھا اللہ بچائے ایسی آرزو سے جس کے بعد پھانسی ہونے والی ہے. تو اللہ جس کو ایمان دیتے ہیں وہ دنیا کی چند دن کی لذتوں کو چھوڑ دیتا ہے جس کے بعد پھانسی ہونے والی ہے. لہذا جو اللہ سے غافل ہیں, ان دشمنوں کو اللہ پاک نے کیا دیا؟ پانی اور مٹی دی ہے. دشمنوں کو عیش آب و گل دیا, دوستوں کو اپنا درد دل دیا. اللہ نے اپنے دشمنوں کو عیش آب و گل دیا اور اللہ والوں کو اپنی محبت کا درد بخشا, جس کی برکت سے وہ تلاوت میں, ذکر اللہ میں, مناجات میں اشک بار آنکھوں کے مزے لوٹ رہے ہیں. لذت مناجات کا کیا پوچھتے ہو؟ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت اللہ کے اندر عشاء کے بعد سجدے میں سر رکھ کر مناجات شروع کی تو فجر کی اذان ہو گئی, لیکن انہوں نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. پوری رات یہ شعر پڑھتے رہے, اے خدا ای بندہ را رسوا مکن, اے خدا ای بندہ را رسوا مکن, گر بدم من سر من پیدا مکن. اے اللہ مجھے قیامت کے دن ذلیل اور رسوا نہ کرنا, اگرچہ ہم برے ہیں لیکن آپ ہماری برائی کو چھپا لیجئے, اپنے مخلوق پر ظاہر نہ کیجئے. اس شعر پر حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری رات روتے رہے, لذت مناجات کا مزہ لیتے رہے. اللہ سے مانگنے میں جو مزہ آتا ہے اس کو کیا بیان کروں, اللہ سے مانگنے میں خود بہت مزہ ہے اور اللہ کو دینے میں مزہ ہے. ہمیں مانگنے میں مزہ دیا, اور اگر اللہ اپنی کسی حکمت کے تحت دینے میں دے کرے تو ان سے مسلسل سوال کرنے اور مانگنے کا مزہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. امید نہ بر آنا, امید بر آنا ہے, امید نہ بر آنا, امید بر آنا ہے, ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری خواہشات تمہاری نظروں میں ایسی ہے جیسے دودھ میں شہد ملا ہوا ہو, تو فرمایا تو اگر تمہاری وہ پورا مراد پوری نہیں ہو رہی ہے تو تمہاری مراد تو پوری نہیں ہو رہی ہے. کسی کی مراد تو پوری ہو رہی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی مراد پوری ہو رہی ہے. ابھی اللہ تعالیٰ ہمیں دینا نہیں چاہ رہے, تو فرمایا کہ امید نہ بر آنا, امید بر آنا ہے, ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے. دعا کی قبولیت میں تاخیر ہونے کا راز. مولانا رومی فرماتے ہیں جو دعا قبول ہونے میں دیر ہو تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا سے بہت خوش ہو رہے ہیں, چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ مجھ سے بہت دن تک مانگے, ورنہ اگر اس کی آرزو ابھی پوری کر دوں تو یہ پھر غفلت میں مبتلا ہو جائے گا. مولانا رومی فرماتے ہیں بلبل جب چہکتا ہے تو اس کو پکڑ کر پنجرے میں ڈال لیتے ہیں تاکہ اس کی آواز سنتے رہیں. اور کوا جب کائیں کائیں کرتا ہے تو اس کو پتھر مار کر بھگا دیتے ہیں. مومن کی آواز اللہ تعالیٰ کو بلبل کی طرح محبوب ہے, اس لیے کبھی اس کو پنجرے میں ڈال دیتے ہیں تاکہ ذرا زیادہ دن تک ہم سے مانگتا رہے. اسی طرح جب بندہ رو رو کے اللہ سے دعائیں کرتا ہے, چاہے اپنی اصلاح نفس کے لیے کرے یا دنیا کی کسی پریشانی کے دور ہونے کے لیے کرے, تو مولانا رومی حکایتاً بیان کرتے ہیں کہ فرشتے, وہ مضمون جو سنایا تھا الحمدللہ اس کتاب میں بھی آ گیا, فرشتے کہتے ہیں اے اللہ بہت دن سے تیرا یہ بندہ رو رو کر دعا مانگ رہا ہے, آپ اس کی دعا کو جلد قبول فرما لیجئے, اس کی حاجت کو جلد پورا کر دیجئے, کیا بات ہے کہ آپ دیر کر رہے ہیں. فرشتے اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے بندہ مومن کی دعا جلد قبول کر لیجئے. تو اللہ فرماتے ہیں اے فرشتوں مجھے اپنے اس مومن بندے کی دعا میں بہت مزہ آ رہا ہے, مجھے اس کی آواز بہت اچھی لگ رہی ہے جو یہ کہتا ہے یا خدا میری پریشانی کو دور کر دیجئے, مجھے صحت دے دیجئے, یا میرے گناہوں کی گندی عادت کو مجھ سے چھڑا دیجئے, میں آپ کے غضب میں جی رہا ہوں, یہ جینا میرے لیے نامبارک جینا ہے. جو اللہ کو ناخوش کر کے اپنے نفس میں حرام خوشی درآمد کرتا ہے اس سے بڑھ کر منوس اور ملون خوشی اللہ کے غضب والی خوشی دنیا میں نہیں ہے. جو اللہ کو ناخوش کر کے اپنے نفس میں حرام خوشی درآمد کرتا ہے اس سے بڑھ کر منوس اور ملون خوشی اللہ کے غضب والی خوشی دنیا میں نہیں ہے. مولانا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دوزخ سے کم نہیں ہونی. اللہ کی نافرمانی دوزخ سے کم نہیں. مولانا رومی فرماتے ہیں جس وقت بندہ کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے, سڑک پر بد نظری کرتا ہے یعنی عورتوں کو دیکھتا ہے, وہ اسی وقت دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے. گر گرفتار ہے صفات بدشودی, ہم تو دوزخ ہم عذاب سرمدی. اگر کوئی کسی بری عادت میں کسی گناہ میں مبتلا ہے تو مولانا رومی فرماتے ہیں وہ خود دوزخ میں ہے, اسے دوزخ کی کیا ضرورت ہے, کہاں دوزخ تلاش کرنے جا رہے ہو, اللہ کی نافرمانی خود دوزخ ہے. اگر ذرا سا بھی قلب سلیم ہو, ذوق سلیم ہو, دل پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہو, تو ہر گناہ سے اس کو مغز دماغ میں کھونڈا داخل ہوتا معلوم ہوگا, جیسے کوئی دماغ میں کھونڈا داخل کر رہا ہو, دل کو پاش پاش کر رہا ہو. جس نے بھی کہا ہے کاش ہم گناہ کر لیتے, ہمیں اس گناہ کا موقع مل جاتا, تو جب اس نے کہا اے کاش, تو دل ہوا پاش پاش, یعنی دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. مفتی محمود حسن گنگوئی دامت برکاتہم نے مکہ شریف میں مجھ کو ایک شعر سنایا تھا, پہلے اس نے مس کہا, پھر تب کہا, پھر بل کہا. اس طرح ظالم نے مستقبل کے ٹکڑے کر دیے. پہلے اس نے مس کہا, پھر تب کہا, پھر بل کہا. مستقبل مس کہا, پھر تب کہا, پھر بل کہا. اس طرح ظالم نے مستقبل کے ٹکڑے کر دیے. دیکھو اتنے بڑے عالم اور مفتی صاحب نے یہ شعر سنایا ہے, معلوم ہوا ان ظالموں سے دور رہو, ان حسینوں سے دور رہو, ورنہ یہ تمہارے مستقبل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. اور مستقبل چھوڑو, حال بھی خراب ہو جائے گا, دل پر اسی وقت نقد عذاب آ جائے گا, دل پر پریشانی آ جائے گی. جس وقت گناہ کا زیرو پوائنٹ شروع ہوتا ہے, یعنی انسان کسی گناہ کا نقطہ آغاز کرتا ہے, یعنی اللہ کی نافرمانی کی راہوں سے آنکھ کے کونے سے بھی کسی حسین کو دیکھتا ہے, تو اسی وقت اس کے قلب کی حالت بگڑ جاتی ہے, اس کے دل کا سکون چھن جاتا ہے. اہل اللہ کی صحبت کے باوجود تقویٰ نہ ملنے کی وجہ. ایک دیوار کے ساتھ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور دیوار 90 درجے کے زاویے سے ذرا سی جھک جائے. سیدھی دیوار 90 درجے کے زاویے پر ہوتی ہے, اگر ذرا سی بھی جھک جائے تو سارے انجینئر فیصلہ کرتے ہیں اب اس بلڈنگ کی خیریت نہیں ہے, اس مکان کے رہنے والے سب بھاگ جائیں کیونکہ یہ مکان گرنے والا ہے. دیوار کی استقامت یعنی اس کا سیدھا پن ختم ہو گیا, تو جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدھا رہتا ہے, مستقیم ہوتا ہے, اللہ کی طرف رخ رکھتا ہے تو خود بھی چین سے ہے اور اس کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی چین ملتا ہے, اور جس کا دل غیر اللہ کی طرف ذرا سا جھک گیا یہ خود بھی بدحواس ہوتا ہے اور اس کے پاس جو بیٹھیں گے ان کا بھی چین اڑ جائے گا. جو حواس باختا کے ساتھ رہتا ہے وہ خود بھی حواس باختا ہو جاتا ہے. بے چینوں کے پاس بے چینی ملے گی اور چین والوں کے پاس چین ملتا ہے. جس کے دل اللہ کے تعلق سے چین میں ہیں ان کے پاس بیٹھو, انشاءاللہ آپ کی ساری بے چینی دور ہو جائے گی. فریج میں گرم پانی کی بوتل رکھو تو تھوڑی دیر میں ٹھنڈی ہو جائے گی یا نہیں. اسی طرح جس کے دل و دماغ گناہوں کی آگ میں جلنے سے گرم ہو رہے ہیں تو اہل اللہ کی صحبت سے ان کو ٹھنڈک اور سکون مل جاتا ہے, توفیق توبہ بھی نصیب ہو جاتی ہے. اگر کسی شخص کو اہل اللہ کی صحبت سے تقویٰ نہ ملے تو یہ مخلص نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, جو اللہ والوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کو تقویٰ کی حیات مل جاتی ہے. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوہے نے پارس پتھر سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ اگر لوہا آپ سے ٹچ ہو جائے تو وہ سونا بن جاتا ہے, کیا یہ سچ ہے؟ فرمایا کہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دلیل مت پوچھ لوہا صاحب, ہم سے ٹچ ہو جاؤ, سونا نہ بنو تو کہنا. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں, اللہ والوں کی صحبت میں آنے سے آدمی کے اندر نیکی آ جاتی ہے. اب کوئی کہے کیسے, فرمایا آ کر دیکھو, اللہ والوں کی صحبت میں آ کر دیکھو. حضرت طائب صاحب دامت برکاتہم کا شعر ہے, یہی نہیں کہتے کہ یکدم پارسا ہو جائیں گے. دوسرا میں سے کسی کو یاد ہے؟ کم سے کم بے درد یہاں آشنا ہو جائیں گے. پہلے یہ نہیں کہتے آتے ہی ہم اللہ والے بن جائیں گے, لیکن پتہ چل جائے گا کہ میرا رب کس بات سے خوش ہوتا ہے, کس بات سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے, یہ پتہ چل جائے گا. فرمایا پہلے گناہ کرتے تھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ گناہ ہے, لیکن اب جب گناہ کرے گا تو اس کو پتہ ہوگا میں یہ گناہ کر رہا ہوں. کسی بھی, چاہے کوئی سود کے گناہ میں مبتلا ہو, رشوت کے گناہ میں مبتلا ہو, داڑھی کچرانے یا منڈانے کے گناہ میں مبتلا ہو, جن شادیوں میں, جن محفلوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہوتی ہو, گانا بجانا ہو, تصویر ہو, مس گیدرنگ ہو, وہاں پر بھی اگر خدا نہ خواستہ چلے گیا تو اس کے دل میں یہ ہوگا میں گناہ کر رہا ہوں, میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. میں نے بیان میں سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ جن جگہوں پر گانا بجانا ہو, مس گیدرنگ ہو, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو, وہاں پر شریک ہوا جائے. پہلے جب جاتا تھا تب اس کے دل میں احساس نہیں تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہوں. حضرت والا کے ملفوظ پڑھا کہ غافل گناہگار اور ذاکر گناہگار میں یہی فرق ہے کہ جو غافل جو گناہگار ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کوئی گناہ ہے, اور وہ جب اس کو پتہ نہیں ہے تو وہ گناہ کو پورا حاصل کر لیتا ہے, پورا مزہ لے کر حاصل کرتا ہے. لیکن جو ذاکر جو گناہگار ہے اس کے دل میں ہر وقت یہ خوف ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہوں, پھر وہ گناہ کا جو پورا مزہ ہے وہ حاصل نہیں کر پاتا ہے, کیونکہ اس کے دل میں ہر وقت یہ خوف لگا رہتا ہے کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں. پہلے پتہ نہیں تھا, اب پتہ چل گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہا ہوں, میرے رب کو یہ بات پسند نہیں, میرے ربا کو یہ بات پسند نہیں ہے. یہ فرق ہے, اللہ والے نہ بھی بن سکے. حضرت حکیم الامت تھانوی فرماتے تھے کہ بزرگوں کی صحبت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کاملین میں نہ اٹھائے گئے تو تائبین میں انشاءاللہ ضرور اٹھائے جاؤ گے. یعنی کاملین کیا مطلب, کہ اللہ والا اگر نہیں بن سکے تو انشاءاللہ توبہ کرنے والوں میں سے ضرور اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو جو اللہ والوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کو تقویٰ کی حیات مل جاتی ہے, بس وہ پکا ارادہ کر لیں, جان کی بازی لگان لینے کا ارادہ کر لیں کہ ہمیں تقویٰ کی زندگی اختیار کرنی ہے, گناہ چھوڑنا ہے چاہے زندگی رہے یا نہ رہے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تقریر میں شعر پڑھا کرتے تھے, آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں, آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں, اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. اگر پکا ارادہ کر لو کہ ہمیں اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے, اللہ کی خوشی کی راہوں سے حرام خوشیوں کو امپورٹ نہیں کرنا ہے, درآمد نہیں کرنا ہے, استیراد نہیں کرنا ہے. میں نے تین زبانوں میں آپ کو سمجھایا, عربی, انگلش اور فارسی, درآمد فارسی. انگلش امپورٹ اور عربی استیراد, یعنی کسی چیز کو باہر سے منگوانا. تو جو لوگ اللہ کو ناخوش کر کے اپنا جی خوش کر رہے ہیں, واللہ یہ اپنے اوپر عذاب کی پیشکش کر رہے ہیں, اپنے پیروں پر اپنے ہاتھوں سے کلاڑی مار رہے ہیں. اگر میں ان کے سروں پر قرآن رکھ کے پوچھوں بتاؤ کیا تم چین میں ہو, تو وہ خود ہی یہ کہتے ہیں ہائے چین تو نہیں ہے. اس لیے اے خدا یارے شبرا روزے مہجوری مدے, یارے شبرا روزے مہجوری مدے, جن کو آپ نے اپنے قرب کا مزہ چکھا دیا ان کو دوری کے عذاب سے بچائیے. یارے شبرا روزے مہجوری مدے, جن کو آپ نے اپنے قرب کا مزہ چکھایا ان کو دوری کے عذاب سے بچائیے. تو میرے دوستوں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اے دنیا والوں تم کہاں چین حاصل کر رہے ہو, سینما میں, وسیار میں, حرام غذاؤں میں, دوسروں کی بیویوں بیٹیوں اور بہنوں کو بری نظر سے دیکھنے میں. یاد رکھو ہر کس چین نہیں پاؤ گے. میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہ, ان کے استاد حضرت حکیم الامت کے خلیفہ مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا عمدہ شعر فرمایا, عشق بتا میں اثرات کرتے ہو فکر راحت, عشق بتا میں اثرات کرتے ہو فکر راحت, دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خوابگاہیں, حسینوں کو دیکھ کر للچا للچا کر اپنے آرام کا انتظام کر رہے ہو, ارے تم دوزخ میں جنت تلاش کر رہے ہو. اللہ تعالی کی نافرمانی کا وبال جس سے اللہ ناراض ہو, واللہ وہ چین نہیں پا سکتا. میں کتنی قسمیں کھاؤں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کو چین نہیں مل سکتا, چین کا خواب بھی نظر نہیں آئے گا. اور جس کے دل پر ان کے کرم کی نظر پڑ جائے وہ دل بادشاہوں سے زیادہ مست اور چین سے رہتا ہے. حضرت والا کے ایک شعر ہے, شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے, شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے, مگر اہل وفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. فرمایا کہ جو بادشاہ جو ہوتے ہیں سر پر تاج ہے, گولڈ کا تاج ہے, لیکن ہر وقت پریشانیاں ہیں, لیکن جو اللہ والے ہیں ان کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا رہتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سکینے کا نور ان کے دلوں پر نازل کر دیا. سیماہم فی وجوہ من اثر سجود, ان کے دلوں میں ان کے چہرے سے ہم پہچان لیں گے کہ اللہ والا ہے. فرمایا اللہ والے کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں اللہ والا ہوں, اس کو دیکھ کر پتا چل جاتا ہے. حضرت والا ہمارے پیارے شیخ شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ساؤتھ افریقہ میں پہنچے, گاڑی سے اترے تو میزبان کا عیسائی ملازم بھاگتا ہوا آیا اور کہا کہ اپنے سیٹ سے کہا مجھے اس آدمی کے دین پر کرا دو. سیٹ نے پوچھا کس بات پر, کہا کہ یہ جس دین پر ہے وہ جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا, جس دین پر یہ شخص ہے وہ اس کا چہرہ بتا رہے کہ وہ دین جھوٹا نہیں ہے. فرمایا حضرت والد صاحب نے فرمایا اس ملازم کو نہ اردو آتی تھی نہ حضرت والا کو انگریزی آتی تھی, ان کی زبان نہیں آتی تھی, لیکن چہرے سے پتا چل گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیارا ہے. کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں اللہ والا ہوں, اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں, محبت ڈال دیتے ہیں کہ یہ ہمارا پیارا جا رہا ہے, جا کر بیٹھو ان کی مجلس میں. لیکن فرمایا شرط یہ ہے کہ ہمارے دل میں بغض اور عداوت نہ ہو. جس طرح کچھ ہفتے پہلے درس قرآن میں عرض کیا تھا کہ ابو جہل 3 دن تک مسلسل قرآن پاک سن رہا ہے, جب اس سے پوچھا گیا تو کہا کہ کچھ بھی ہو جائے کلمہ ہم نہیں پڑھیں گے. مانتے ہیں کہ سچا کلام ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, سچا کلام ہے, ماننا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں بغض ہے. حضرت مفتی احمد ممتاز صاحب دامت برکاتہ ہمارے گھر میں تشریف لائے تھے کچھ وقت پہلے, تو انہوں نے لطیفہ سنایا. فرمایا ایک آدمی اپنے گھر میں آیا اور اپنی بیگم سے کہا کہ جلدی سے کھانا بناؤ, میرا مناظرہ ہونے والا ہے. کہا کس بات کا مناظرہ ہونا ہے؟ کہا میرا جو مقابل ہے وہ کہتا ہے کہ بھینس کے سینگ ہوتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ بھینس کے سینگ نہیں ہوتے, اس پر مقابلہ ہے. کہا سرتا اس میں مناظرے کی کیا بات ہے, آپ ہی ہاریں گے. کہا کیسے؟ کہا وہ آپ کے سامنے بھینس کھڑی کر دے, کہا کہ دیکھو اس کے سینگ ہیں. کہا نیک بخت, اگر وہ میرے ہاتھ میں بھینس کی سینگ پکڑا دے تب بھی میں یہی کہوں گا بھینس کی سینگ نہیں ہوتے, اب بتاؤ میں کیسے ہاروں گا. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس آدمی پر اتنے لوگ فدا ہیں, اتنا لوگ مر رہے ہیں, یہ اللہ والا ہونے کی علامت نہیں ہے, لیکن بغض اور عداوت کی وجہ سے کہ ہمیں ماننا ہی نہیں ہے. ہمیں بات ماننی ہی نہیں ہے. یہ بغض اور عداوت تھی جو کافروں کو اس سے محروم کر دیا. اس درس میں بتایا تھا کہ بڑے بڑے کفاروں کے سردار یہ بات مانتے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. 40 سال تک ایک شخص نے کچھ بھی نہیں پڑھا نہ کچھ سیکھا, حتیٰ کہ اپنے ہاتھ سے اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا تھا. اچانک 40 برسوں کے بعد کیا ہو گیا کہ وہ ایسا کلام پڑھ رہا ہے کہ بڑے بڑے فصحا اور بلغا اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے, لیکن ایمان نہیں لائے بغض اور عداوت کی وجہ سے. تو اگر یہ بغض اور عداوت نہ ہو اور سینہ صاف ہو تو تفسیر المانی میں لکھا ہے آیت میں فَإِنَّا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, 18ویں سپارے میں سورۃ النور کی یہ آیت ہے, اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ والوں کے نور کو وہی دیکھ سکتا ہے جس کی باطن کی آنکھ بنی ہوئی ہو. لیکن اگر باطن میں بغض ہو عداوت ہو تو اس کو بھی نظر نہیں آتا. جس طرح فرمایا حضرت والد صاحب نے سنایا کہ ایک عورت تھی, وہ شعبان کی آخری دنوں میں آخری دن اپنے بچے کا استنجا صاف کر رہی تھی. اتنی دیر میں سہیلیوں نے بتایا, گھر والوں نے بتایا کہ عید کا رمضان کا چاند دکھ گیا ہے. وہ عورت اسی حالت میں جلدی جلدی آئی, اور عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنی انگلی ناک پر رکھ دیتی ہے, وہ چاند دیکھ رہی ہے اور عورتوں نے کہا کہہ رہی ہے کہ بہن اس بار تو عید کا رمضان کا چاند بڑا بدبو والا دکھے. کہا بہن وہ لاکھوں میل دور کا چاند تجھے اس کی بدبو یہاں آ رہی ہے, جب دیکھا تو اس کے ہاتھ پر پخانا لگ گیا تھا, بچے کا پخانا لگا ہوا رہ گیا تھا, اس نے ہاتھ دھوئے نہیں تھے, تو اپنی بدبو وہ چاند کی بدبو پر قیاس کر رہی ہے. تو جس طرح حدیث ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ نعوذ باللہ آپ کے چہرے سے برا چہرہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کوئی ایک حاضر خدمت ہوئے اور کہا کہ واللہ آپ سے بہتر چہرہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا, آپ سے بہتر چہرہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. ابو جہل کو حضور نے فرمایا تو نے سچ کہا. جب بعد میں یہ صحابی آئے ان کو بھی کہا تو نے سچ کہا, تو لوگوں نے کہا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے کیسے سچ کہا, اے میرے صحابہ میں نبی ہوں اور میرا جو دل ہے وہ آئینہ ہے, ابو جہل نے اس میں اپنی شکل دیکھی تو مجھے دنیا کا سب سے برا آدمی کہہ دیا, اور صحابی نے اپنا چہرہ دیکھا اس کو میں سب سے اچھا نظر آ گیا. میرے دوستوں ساتھیوں, اگر ہمیں کسی اللہ والے کے لیے برائی دل میں آ رہی ہے تو ہم سمجھ لیں کہ یہ ہماری خرابی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت آسمانوں پہ اتاری, پھر وہ محبت دنیا میں آئی, پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے دلوں میں وہ محبت اتاری. اگر ہمارے دل میں محبت نہیں ہے, ہمیں بغض ہے, ہمیں ان کی اچھائیاں میں برائیاں نظر آ رہی ہیں, تو سمجھ لیں کہ یہ ہمارے باطن کے خبیث ہونے کی علامت ہے. اور یہ میرا جملہ نہیں ہے, تفسیر روح المانی میں لکھا ہوا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, کہ جو ایمان لائے نیک عمل کیے اللہ تعالیٰ عن قریب سیجعل عن قریب لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیں گے. علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ یہاں سے معلوم ہوا کہ ان بغض الصالحین علامۃ خبث الباطل, کہ نیک لوگوں سے بغض رکھنا یہ اس کے باطن کے خبیث ہونے کی علامت ہے. اتنا بڑا مفسر عظیم وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمیں اللہ والوں سے بغض ہے تو ان اللہ والوں سے بغض نہیں ہے, تمہارا باطن ابھی خبیث ہو چکا ہے. کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے, اس کی فرما برداری کرتا ہے, اور یہاں سے جملہ دیکھیے تفسیر کا جملہ کیا ہے, ان بغض الصالحین, صالحین کا درجہ صدیقین سے کم کا ہے, صدیقین زیادہ ہے, صالحین کا درجہ بعد میں ہے, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو جب صالحین کے ساتھ یہ معاملہ ہے, صالح کس کو کہتے ہیں جو ظاہری طور پہ نیک ہو. علامہ علوسی فرماتے ہیں 11 پارے کی تفسیر میں کہ جس آدمی کا ظاہر نیک لوگوں جیسا ہو, باطن کی بات نہیں ہو رہی, جس آدمی کا صرف ظاہر نیک آدمیوں جیسا ہو, فرماتے ہیں وجب تعظیم ہو و احترام ہو, اس کی تعظیم اور اس کا احترام کرنا واجب ہے. تو جو اللہ والے ہیں ان کا کیا درجہ ہوگا, پھر وہ اللہ والے جو اگر ہمارے شیخ ہیں تو ان کا کیا درجہ ہوگا. فرمایا اگر شیخ کی بات سمجھ میں آ گئی اور اس پر عمل کر لیا تو کوئی کمال نہیں کیا, اگر شیخ کی بات سمجھ میں نہ آئی اور پھر عمل کیا یہ اصل کمال ہے. ایک صاحب کو حضرت والد صاحب نے فرمایا یہ کام نہیں کرنا. اب انہوں نے میرے ذریعے سے بار بار باتیں کہلوائیں لیکن آخر تو والد صاحب نے ایک تعلق ہوتا ہے ہر ایک سے الگ الگ شیخ کا معاملہ ہوتا ہے, تو بار بار جب پوچھوایا آخر والد صاحب نے فرمایا تم مجھے بار بار کیوں مجھے کہہ رہے ہو, بس نہیں کرنا یہ کام, اس کو منع کر دو. میں نے منع کر دیا, وہ بےچارا بہت اداس وغیرہ پورا دن. پانچ چھ دن کے بعد مجھے کہا اللہ کا شکر ہے شیخ نے مجھے کام سے منع کر دیا, اللہ کا اگر میں کرتا تو میرا بہت نقصان ہوتا. چھ دن کے بعد پتا چلا اللہ تعالیٰ کبھی بتلا دیتے ہیں کبھی نہیں بتلاتے. تو فرمائے شیخ کی نظر جس بات پر ہے ہماری نظر وہاں پر نہیں ہے, شیخ کیوں منع فرما رہے ہیں. میں نے جیسے کل بھی عرض کیا کہ ایک فتوے میں لکھا ہے کہ گو کہ جائز ہو لیکن شیخ اگر چاہتا ہے کہ میرے مرید کے دل میں دنیا کی محبت نہ آ جائے, اس کے دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے شیخ کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو ان کی بات ماننا ضروری ہے. اس موقع یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حضرت یہ تو جائز ہے یہ تو ہم کر سکتے ہیں. فرمایا نہیں, اللہ تعالیٰ نے شیخ کو جو مقام دیا ہے وہ دوسروں کو حاصل نہیں ہے. یہی تو فرمایا کہ شیخ کے ہاتھ میں مثل مردہ کے ہو جاؤ, مردہ کو اگر آپ غسل دیں گے, مثلا شریعت کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دائیں طرف پانی بہانا چاہیے, لیکن اگر غسل دینے والا غلطی سے پہلے بائیں سر پر پانی ڈال لے تو کیا مردہ کہہ سکتا ہے کہ آپ مجھے اس طرح غسل مت دو اس طرح غسل دو؟ فرمایا کہ اپنے شیخ کے ہاتھ میں ایسا رہو جیسے مردہ زندہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, کہ جس طرح اس کو غسل دو. وہ نہیں کہتا کہ میرے کپڑے کیوں پھاڑ رہے ہو, مجھے اس طرح کیوں دے رہے ہو, مجھے تکلیف ہوتی ہے اس طرح, یہ پانی ایسا کیوں ہے, مجھے ایسے پانی سے مشکل ہوتی ہے, مجھے جو ہے نا ایسا پانی میں آسانی ہوتی ہے, خاموش ہوتا ہے. فرمایا شیخ کے ہاتھ میں بھی ایسا ہونا چاہیے. ہاں اگر حرام کا حکم ہو تو بات ہی ختم ہو گئی, ایسے شیخ کو تو تعلق ختم کرنا فرض ہے. لیکن اگر کوئی شیخ جائز بات کا کہہ رہا ہے منع کر رہا ہے یہ مت کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ شیخ سمجھتا ہے یہی تو اصل مزہ ہے. تو فرمایا شیخ کی بات اگر سمجھ میں آ گئی پھر عمل کیا یہ کمال نہیں ہے, کمال یہ ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ابھی, عمل کر لو اللہ تعالیٰ بات میں سمجھا دیں گے انشاءاللہ. اور جس کے دل پر ان کے کرم کی نظر پڑ جائے وہ دل بادشاہوں سے زیادہ مست اور چین سے رہتا ہے, اور جس سے اللہ کی نظر بدل جائے وہ جہاں بھی جائے گا پریشان رہے گا. نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا, نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا. جب اللہ کی نظر بدل جاتی ہے تو بیوی کی نظر بھی بدل جاتی ہے, بچوں کی نظر بھی بدل جاتی ہے, جانور پالا ہے تو وہ بھی سرکش ہو جائے گا. سارے جہاں سے پتھر اور گالیاں ملیں گی, سارے جہاں سے ذلت و خواری ملے گی, ہر طرف سے کتے بھونکیں گے, ہر طرف سے عذاب بارش کی طرح برسے گا. اور جس کے دل پر اللہ کی رحمت کی نظر پڑ جائے وہ دل ایسا چین پاتا ہے کہ سلاطین کو بھی للکارتا ہے. رومانٹک دنیا اس چین کو کیا جانے, یہ تو پاگل خانے جانے کے قابل ہے, ان کو یہ چین کہاں نصیب. یہ تو نیند کے لیے ویلیم فائیو خواب آور گولیوں کے محتاج ہیں, جنہوں نے غیر اللہ سے دل لگا رکھا ہے ان کو چین تو نصیب ہے ہی نہیں, نیند سے بھی محروم ہیں. یہ ظالم کیا جانے چین کس کا نام ہے, دیکھو چین کس کو ملتا ہے. اس پر حضرت والا فرما رہے ہیں میرا شعر سنیے, جس طرف کو رخ کیا تو انہیں گلستہ ہو گیا, جس طرف کو تو نے رخ کیا, جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستان ہو گیا, تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیاباں ہو گیا. اللہ نے جس دل کو پیار سے دیکھ لیا وہ باغ و بہار ہو گیا, اور اللہ جس سے ناراض ہو گیا جیسے ہی گناہ کا زیرو پوائنٹ گناہ کا نقطہ آغاز ہوتا ہے وہیں سے اللہ کی نظر بدل جاتی ہے کہ یہ ظالم گناہوں کے مقدمات کو شروع کر رہا ہے. آنکھوں کا زنا, ایک تو گناہ کرتا ہے, ایک گناہ سے پہلے کچھ سیڑھیاں ہوتی ہیں, جیسے زنا کی سیڑھی آنکھوں کا غلط استعمال ہے. لوگ بد نظری کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں, حالانکہ بخاری شریف کی حدیث ہے, سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں کسی کی ماں بیٹی بہن کو مت دیکھو, زنا العین یا نظر, یہ آنکھوں کے زنا ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کر رہا ہے چاہے عورت ہو یا مرد, اگر عورت کسی غیر مرد کو دیکھتی ہے یا مرد کسی عورت کو دیکھتا ہے, اور ٹیلی ویژن بھی اسی وجہ سے حرام ہے کہ ٹیلی ویژن میں عورتوں کو غیر مرد نظر آتے ہیں, مردوں کو غیر عورتیں نظر آتی ہیں, مردوں کا اپنی بیوی کے علاوہ غیر عورتوں کو دیکھنا حرام ہے, اسی طرح عورتیں ٹیلی ویژن پر کرکٹ میچ دیکھ رہی ہیں، محمد علی کی باکسنگ دیکھ رہی ہیں، اور بعضوں کی ران بھی کھلی ہوتی ہے، ٹانگ بھی کھلی ہوتی ہے، بلکہ خالی لنگوٹ والوں کی کشتیاں بھی عورتیں دیکھ رہی ہیں۔ اللہ اپنے غضب سے بچائے، کتنی بڑی گناہ کی بات ہے۔ آج ٹیلی ویژن کی خباثت سے گھروں میں اخلاق خراب ہو رہے ہیں، بھائی بہن کے اخلاق خراب ہو رہے ہیں، وہیں بیٹی بھی بیٹھی ہے، ابا بھی بیٹھے ہیں اور نہایت بےہودہ فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ یار سے 26 برس پہلے کا آواز ہے، حضرت والا نے اس حضرت والے صاحب فرمایا کہ اتنے برس پہلے حضرت والا نے ان گناہوں کی نشاندہی کر دی جو آج اس سے بڑھ کر موجود ہیں، اور لوگ کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لائیو آ رہا ہے، لائیو ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ ڈیجیٹل ہے، یہ عکس ہے۔ فرمایا اس کی خرابیاں کتنی ہیں، فرمایا اس کی خرابیاں فائدے کوئی مشکل سے ایک آدھی گنوا سکتا ہے، بس خرابیاں کتنی ہیں۔ اور شریعت میں کہا جاتا ہے ایک چیز ابھی نقصان دہ نہیں ہے، لیکن یہ چیز دوسری چیزوں کی وجہ سے حرام میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو فرمایا اس کو کہا جاتا ہے سدن لذرائع، بد نظری کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ بد نظری زنا تک پہنچا دیتی ہے۔ زنا تفسیر عثمانی میں لکھا ہے، اور حضرت والا نے بھی یہاں پر فرمایا ہے کہ زنا کی سیڑھی آنکھوں کا غلط استعمال ہے، تو اس کی وجہ سے بد نظری کو حرام کر دیا۔ اور فرمایا ولا تقربوا الزنا، شریعت نے یہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس جگہ یہ نہیں فرمایا زنا مت کرو، فرمایا زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو حضرت والا دیکھیے کتنا عرصہ پہلے یہ باتیں فرما رہے ہیں، تو آج 26 برسوں کے بعد، 1990 کا یہ بیان ہے، تو آج 26 برسوں کے بعد کتنی بے حیائی بڑھ گئی ہے، اور نہایت بےہودہ فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ کسی وقت بھی جو عذاب آ جائے کم ہے، ہمارے گناہ اتنے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ ہماری آج بھی حفاظت فرمائے، مستقبل میں بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت والے صاحب فرماتے ہیں کہ یہ میڈیا اسلام کا دشمن ہے، فرمایا کہ یہ ایسا کرتے ہیں ایک فلم ختم ہوتی ہے دوسری فلم پہلے سے اس کی تیاری موجود ہوتی ہے، تاکہ اگر کوئی توبہ کرنا بھی چاہے تو کہے گا چلو ایک اور فلم ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ دیکھنے کے بعد پھر چھوڑ دیں گے، پھر جب وہ ختم ہوتی ہے پھر دوسری، پھر تیسری، فرمایا اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ڈرامے ہیں، فرمایا کہ حضرت والد صاحب نے فرمایا، جب میں نے سمجھایا تو کسی نے خط لکھا کہ حضرت ایک ڈرامہ ہمارا چل رہا ہے، آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ یہ ہم ختم کر لیں، پھر آپ ہم، فرمایا پہلی بات میں کون ہوتا ہوں اجازت دینے والا، پھر فرمایا کہ اجازت دے بھی دوں گا تو ابھی یہ ڈرامہ ختم نہیں ہوگا، دوسرا شروع ہو جائے گا، پھر دوسروں میں آدمی لگ جائے گا۔ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر پر مردانہ وار کیا تھا، تو اپنے نفس پر اس طرح مردانہ وار کر لو۔ فرمایا کہ یہ موت نہیں آئے گی، اگر موت آ بھی گئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شہید میں اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں۔ فرمایا ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر مٹا ہو، اللہ تعالیٰ پر فدا ہوا ہو، گناہ چھوڑا ہو، اس کو تکلیف ہوئی ہو۔ فرمایا تکلیف تو ہوگی، لوگ مذاق اڑائیں گے، ہنسیں گے، ارے تمہیں کیا پتا اس کا کیا مزہ ہے۔ حضرت والا نے اس کو اس طرح سمجھایا، فرمایا کہ ایک بچے کے پیٹ خراب تھا، اس کے دوسرے بھائی مارکیٹ سے کباب لے کر آئے، اور بچے کے سامنے چٹنی کباب پیاز سب ملا کر کھا رہے ہیں، سی سی کر رہے ہیں، ہاں ہنس رہے ہیں۔ بچہ اپنی ماں سے کہتا ہے، اماں مجھے بھی دل کرتا ہے میں کباب کھاؤں۔ ماں کہتی ہے، بیٹا چند دن تو رک جا، جب تو صحیح ہو جائے گا تو تیری ماں اپنے ہاتھ سے اس سے بہترین کباب بنا کر تجھے کھلائے گی، پھر میں ان نافرمانوں کو یہ نہیں کھلاؤں گی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتے ہیں، جب بندہ گناہوں سے بچتا ہے تو اس کے دوست، رشتہ دار، احباب کہتے ہیں، ارے اس میں اتنا مزہ آیا، اس گناہ میں ہم گئے، ہم مکس گیدرنگ کر کے فارم ہاؤس گئے، وہاں گھومنے گئے، اور وہاں پر ہم ایک ساتھ بیٹھے، یہ مزے کیے، شادیوں میں وہ مزے کیے، تو ڈراموں میں یہ مزے، فلم، یہ باتیں کرتے ہیں، تو وہ روتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندہ چند دن صبر کر لے، پھر ہم تم کو وہ مزے عطا فرمائیں گے، خود ہم تم کو مزے عطا فرمائیں گے جو دوسروں کو عطا نہیں کروں گا۔ حضرت والا نے ایک شعر سنایا، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک ہے میری ویرانیاں، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک ہے میری ویرانیاں۔ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ برباد محبت کو وہ نہ برباد کریں گے، میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ تعالیٰ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں زمین و آسمان میں نہیں سماتا، میں مومن کے ٹوٹے ہوئے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو برباد محبت کو وہ نہ برباد کریں گے، میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں, ورنہ کسی وقت بھی جو عذاب آ جائے کم ہے, ہمارے گناہ اتنے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ظہر کے بعد درس قرآن ہوگا, تو چونکہ تفسیر کا معاملہ ہے تو میں ابھی جا کر برابر میں تو تفسیر کا مطالعہ کروں گا. جو جن صاحب کے وہاں وقت ہو وہ انتظار کر لیں, ورنہ مسجد میں بیٹھیں. ہر ایک اختیار ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے کسی پر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی مسجد میں تھوڑا کام بھی ہے, اوپر شفٹ ہو گئے. سامان کو جو اوپر لے جانا ہے, تو جس کے پاس وقت ہو تو تھوڑا ہاتھ بٹا دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو باتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ حضرت والد صاحب دامن برکاتہم کو خوب خوب صحت عطا فرمائے, اور خوب خوب دین کا کام لے لیں. جس طرح پہلے بھی دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح عجم میں کام لیا ماشاء اللہ, مختلف ملکوں میں, پاکستان کے مختلف شہروں میں, تو اللہ تعالیٰ عرب میں بھی حضرت والد صاحب دامن برکاتہم سے کام لے لیں. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ ان کے دوست پریشانی میں مبتلا ہیں, شدید پریشانی میں مبتلا ہیں, اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرما لے. اللہ تعالیٰ جن کو جو پریشانی ہے ان کو دور فرمائے, اور جس طرح اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ لے گئے عافیت کے ساتھ لے آئیں. اللہ تعالیٰ خوب خوب وہاں پر کام لے لے, اور ہمیں دعائیں کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور جو دوست احباب انشاءاللہ وہاں حاضر ہوں گے تو ان سب کو, ہم سب جو ہیں موجود ہیں, ہماری طرف سے سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور دعائیں اللہ تعالیٰ اس مسجد کی تعمیر کو جلد سے جلد مکمل کروا لے, غیب سے اپنے خزانے برسا لیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا, اللهم انك مليك مقتدر ما تشاء من امر يكون. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما لیجئے, اے اللہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما لیجئے, اے اللہ جو گناہ جان بوجھ کر کیے, اے اللہ انجانے میں گناہ ہوئے ہیں, اے اللہ آپ معاف فرما لیجئے, اے اللہ آپ معاف فرما لیجئے. اے اللہ ہم کتنا بھی چھپ کر گناہ کر لیں, ساری دنیا سے چھپ سکتے ہیں لیکن آپ سے نہیں چھپ سکتے. اے اللہ آپ سب کو جانتے ہیں, اے اللہ ہمیں معاف فرما لیجئے. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما لیجئے. اے اللہ جن کو جو پریشانیاں ہیں, اے اللہ آپ ان پریشانیوں کو دور فرما لیجئے, اے اللہ آپ پریشانیوں کو دور فرما لیجئے. اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کا کہا, جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے, جو ہم سے امید وابستہ رکھتے ہیں, سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما لیجئے. اے اللہ جن پر قرضہ ہو غیب سے خزانے برسا لیجئے, اے اللہ جن پر قرضہ ہے غیب سے خزانے برسا دیجئے, اے اللہ ان کا قرضہ ادا فرما دیجئے, خزانے برسا دیجئے. اے اللہ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کو خوب خوب صحت عطا فرما لیجئے, خوب دین کا کام لے لیجئے, اے اللہ خوب دین کا کام لے لیجئے. اے اللہ میرے دادا کو صحت عطا فرما لیجئے, صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما لیجئے, اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما لیجئے. ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما لیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.